الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وقال تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. ابھی آپ کے سامنے قرآن کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک مختصر اور جامع ارشاد پیش کیا. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دو. ہمارے یہاں مدارس میں، ہمارے آخری سال میں عالمیت کے، جس کو دورہ حدیث کہا جاتا ہے، جن حدیث کی کتابوں کو پڑھایا جاتا ہے، ان میں ایک ہے سنن ابو داؤد. اس کے مؤلف حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، سلیمان بن اشعث سجستانی ہیں، وہ فرماتے ہیں، ان کا مقام علم حدیث میں بڑا اونچا، محدث موسیٰ بن ہارون فرماتے ہیں: خلق ابو داؤد فی الدنیا للحدیث و فی الآخرۃ للجنہ. امام ابو داؤد دنیا میں تو علم حدیث کے لیے اور آخرت میں جنت کے لیے پیدا کیے گئے. یہ سنن ابو داؤد جب محدث محمد ابن اسحاق ثقانی اور محدث ابراہیم حربی کے پاس پہنچی، تو اس کو دیکھ کر ان دونوں حضرات نے یہ کہا: اولین لابی داؤد الحدیث ہو کما اولین علی داؤد علیہ السلام الحدید. امام ابو داؤد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے علم حدیث کو ایسا آسان اور نرم کر دیا گیا جیسے حضرت داؤد علیہ نبینا والی صلاح السلام کے لیے لوہے کو نرم کیا گیا تھا. یہ جو امام ابو داؤد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 500,000 حدیثیں لکھی، ان میں سے انتخاب کر کے چن کر 4,800 احادیث کو اپنی اس کتاب سنن ابو داؤد کے اندر مختلف عنوانات کے تحت مرتب کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا. پھر فرماتے ہیں: وَيَكْفِلِ الْإِنسَانَ لَدِينِهِ مِنْهَا أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ. پورے اس ذخیرۂ حدیث میں کسی بھی آدمی کے دیندار بننے کے لیے 4 حدیثیں کافی ہیں، اور وہ 4 حدیثیں انہوں نے گنوائی. پہلی تو انما الاعمال بالنیات، دوسری الحلال بین والحرام بین وبینهما امور مشتبهات، تیسری لا یکون المرء مومنا حتی یرضا لاخیه ما یرضا لنفسه، اور چوتھی یہ: من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. گویا پورے ذخیرہ حدیث کا خلاصہ ان چار حدیث کے اندر آ جاتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جن چار ارشادات کو حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے پورے ذخیرہ حدیث کے کا خلاصہ قرار دیا، ان میں ایک ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی کو چھوڑ دے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ لا یعنی کس کو کہتے ہیں؟ تو لا یعنی کا مطلب یہ ہے وہ بات یا وہ کام، وہ قول یا وہ فعل جس کا نہ تو دنیا میں کوئی فائدہ ہو نہ آخرت میں. اگر آپ کوئی بات اپنی زبان سے نکالتے ہیں اس سے دنیا کا کوئی فائدہ ہے تو اس کو لا یعنی نہیں کہیں گے، اس سے آخرت کا کوئی فائدہ ہے تو وہ لا یعنی نہیں ہے، فضول اور بیکار نہیں ہے. ایسے ہی کوئی کام آپ انجام دیتے ہیں فعل، اور اس سے آپ کا دنیا کا کوئی فائدہ ہے تو وہ بھی لا یعنی نہیں کہا جائے گا، اور آخرت کا ہے دنیا کا نہیں ہے لیکن آخرت کا ہے تو وہ بھی لا یعنی نہیں. گویا ہر وہ کام جو اور ہر وہ کام اور ہر وہ بات جس میں نہ تو دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا، اس کو کہتے ہیں لا یعنی. اگر فائدہ ہے تو وہ لا یعنی نہیں ہے. یہ دو چیزیں ہیں، قول اور بات اور کام. ویسے ہمارے حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ افریقہ کے سفر میں ایک مرتبہ ایک صاحب کے یہاں جانا ہوا، گھر میں داخل ہوئے تو وہاں کونے میں ایک بڑا یہ رکھا ہوا تھا پوٹ، تو حضرت نے پوچھا ماں کے مالی کے مکان سے یہ کیا ہے؟ یہ پوٹ ہے. حضرت کیا کام آتا ہے؟ کہ کچھ ایسے شو کے لیے. تو حضرت نے فرمایا اب تک تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ لا یعنی میں دو ہی بات چیزیں آتی ہیں، قول اور عمل، اب تو چیزیں بھی لا یعنی ہیں، یعنی ایسی چیز جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو نہ آخرت میں. یہ میں اس لیے بھی بیان کرتا ہوں کہ اس مصیبت میں ہم اہل علم بھی بہت گرفتار دھیرے دھیرے ہوتے جا رہے ہیں، ایسی چیزیں خریدتے ہیں جو ہمارے دنیا کی نہ تو دنیا کے کام کی ہے نہ آخرت کے فائدے کی ہے. بہرحال لا یعنی کا مطلب میں بیان کر رہا تھا. لا یعنی یعنی کیا؟ فضول، بیکار، ویرتھ. آپ کی اسی ویرتھ بولتے ہیں، ہاں اسی کام کو ہماری گجراتی میں بھی ویرتھ ہی بولتے ہیں، ملیالم میں بھی ویرتھ ہی بولیں گے. وہ بات اور وہ کام جو ویرتھ ہو، جس کا کوئی فائدہ نہ دنیاوی اعتبار سے ہو نہ آخرت کے اعتبار سے، ایسی بات کو اور ایسے کام کو لا یعنی کہا جاتا ہے. اب گویا کوئی آدمی دیندار کب کہلائے گا؟ بقول امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے کہ ہر آدمی کے دیندار بننے کے لیے جو ضروری ہے ان میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ لا یعنی کو کیا کر دے؟ چھوڑ دے، یعنی ایسی فضول ویرتھ بات بھی اپنی زبان سے کبھی نہ نکالے اور فضول کام ویرتھ کام بھی کبھی نہ کرے، تب وہ گویا حقیقی معنی میں مومن بن سکتا ہے، دیندار کہا جا سکتا ہے. قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب اور فلاح یاب اہل ایمان کے جو اوصاف بتلائے ہیں سورہ المومنون کے شروع میں، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون. آگے اور بھی کئی اوصاف ہیں. گویا وہ ایمان والے فلاح یاب ہیں، کامیاب ہیں. مفلحون فلاح سے بنا ہے، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب معارف القرآن میں فرماتے ہیں کہ لفظ فلاح عربی زبان میں ایسا مفہوم دیتا ہے کہ اس کو ادا کرنے کے لیے ہماری اردو زبان میں ایسا کوئی جامع لفظ موجود نہیں. ترجمہ ہم کرتے ہیں کامیاب، لیکن یہ لفظ کامیاب جو ہے وہ بھی فلاح کے مفہوم کو جیسا کہ اس کا حق ہے کما حق کو ادا نہیں کر پاتا. اس لیے کہ فلاح کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جس کے ذریعے سے آدمی کو دنیا اور آخرت کی خوشحالی حاصل ہو، ایسی چیز کو فلاح کہا جاتا ہے. نماز کے لیے بھی اذان میں جب دعوت دی جاتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. تو بہرحال یہ قرآن میں جن اہل ایمان کو فلاح یاب قرار دیا گیا ان کے جو اوصاف بتلائے گئے ان اوصاف میں ایک وصف والذین ہم عن اللغو معرضون. لغو کے دو مطلب بیان کیے ہیں مفسرین نے، دوسرے مطلب کو میں ابھی نہیں چھیڑتا. ہمارے اس موضوع سے متعلق جو مطلب ہے وہ ایک یہ ہے کہ فضول چیزوں سے اور فضول کاموں سے جو لوگ کیا کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، اس سے بیٹھتے ہیں، اس کی طرف دھیان دیتے نہیں، وہ کام نہیں کرتے، فضول کام بھی اور فضول بات بھی، اس سے گویا وہ اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. یہ علامت بتائی گئی کس کی؟ کامیاب اہل ایمان کی. معلوم ہوا کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ آدمی اپنے آپ کو اس لایانی سے دور نہ رکھے. یہ لایانی سے اپنے آپ کو دور رکھنے کو گویا اسلام کی خوبی اور کامیاب اہل ایمان کی علامت بتلائی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی جو ہمیں عطا فرمائی ہے وہ بہت قیمتی ہے. اس کا ایک ایک لمحہ، اس کا ایک ایک سیکنڈ اتنا قیمتی ہے کہ ہمیں اس کو ایسے کاموں میں استعمال کرنا ہے جس کے میں ہمارا فائدہ ہو، بیکار چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. ہمارے اسلاف کرام کے یہاں اس کا بڑا اہتمام تھا، وہ ایک ایک منٹ کو وصول کرنے کا اہتمام کرتے تھے. حضرت علی جرجانی رحمت اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ روٹی کو کھانے کے بجائے ستو پھانک لیا کرتے تھے. کسی نے ان سے پوچھا حضرت آپ ستو پھانکتے روٹی نہیں کھاتے؟ کہا روٹی کو چبانا پڑتا ہے، چبانے کے بعد پھر وہ حلق سے نیچے اترتی ہے، ہمارے کام کی بنتی ہے. تو ستو لے کے پھانک لیا، حلق سے اتار دیا، ضرورت پوری ہو جاتی ہے. تو میں نے دونوں کے وقت میں فرق دیکھا. روٹی کو چبانے میں جو دیر لگتی ہے، ستو جلدی سے نمٹ جاتا ہے، اتنا وقت بچ جاتا ہے جس میں میں 70 یعنی 70 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ سکتا ہوں. گویا اس فائدے کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے روٹی کھانے کے بجائے ستو پھانکنا شروع کر دیا. اور لکھا ہے کہ ان کا یہ معمول 40 سال سے تھا. کتنے سال سے؟ 40 سال. ہم تو دو چار دن جو ہے بریانی اور زردہ کھائیں نا تو ابھی ہماری طبیعت پھر اکتانے لگتی ہے، کچھ دوسرا چاہیے، بنو اسرائیل کی طرح بنایا کہ نہیں. لیکن وہ اپنے وقت کو بچا کر اس کو صحیح استعمال کرنے کے لیے 40 سال سے روٹی کے بجائے خالی ستو پر اکتفا کر رہے ہیں. حضرت داؤد طائی رحمتہ اللہ علیہ یہ بھی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ روٹی کو چبا کر کھانے کے بجائے پانی میں بھگو دیتے تھے، جب نرم ہو جاتی منہ میں رکھ کر اتار دیتے نیچے. بھائی روٹی کا مقصد تو اتنی غذائیت حاصل کرنا ہے جس سے طاقت آوے، تو آپ چبا کر کھاویں تو بھی یا ایسے ہی اتار دیں تو بھی وہ مقصد حاصل ہو جائے گا. اس نے پوچھا حضرت آپ چبانے کے بجائے اس طرح بھگو کر نرم کر کے کھا لیتے ہیں؟ کہا میں نے دونوں کے وقت کا اندازہ لگایا. چبا کر کھانے میں دیر لگتی ہے, بھگو کر کھا لیتا ہوں تو اتنا وقت بچ جاتا ہے جس میں میں قرآن پاک کی 50 آیتوں کی تلاوت کر لیتا ہوں. گویا اس مقصد کے لیے اپنی زندگی کے اس وقت کو بھی, کھانے میں بھی جو وقت لگ رہا ہے وہ وقت ان کو گویا ناگوار ہے کہ اتنا وقت ادھر کیوں لگ رہا ہے. ہمارے اکابر کے حالات کو اگر ہم پڑھیں نا تو امام رازی رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ کھانے کے اندر جو وقت لگتا ہے وہ بھی مجھے اس کا بڑا افسوس رہتا ہے کہ اس وقت میں میں کتاب کا مطالعہ نہیں کر سکتا اور جو ہے کوئی تصنیف تاریخ کا کام نہیں کر سکتا. حالانکہ کھانا یہ تو ایک فطری ضرورت ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے دادا تھے, ان کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ بیت الخلاء میں جاتے تھے تو بھی باہر کسی طالب علم کو کتاب لے کر بٹھا دیتے تھے, یہ پڑھتے ہیں تاکہ ان کے کان میں آواز آئے. اتنا وہ مطالعہ اندر خود تو کر نہیں سکتے تھے, وہ باہر سے آواز آنے میں تو کوئی اشکال نہیں. گویا وہ اپنے وقتوں کو وصول کرنا. امام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ, اتنے بڑے محدث, حافظ الحدیث, بخاری شریف کی ان کی شرح بے نظیر, وہ ان کے حالات میں لکھا ہے, بے شمار کتابوں کے مصنف ہیں. تو وہ اس زمانے میں لکھنے کے لیے وہ لکڑی کے قلم استعمال کیے جاتے تھے. اس لکڑی کے قلم کا حال یہ ہوتا تھا کہ اس کو چاقو سے چھیل کر اس کے آگے کی نوک بنائی جاتی تھی اور اسی کو ڈبو کر لکھتے تھے. کچھ ایک آدھ صفحہ, ڈیڑھ صفحہ, دو صفحہ لکھ چکنے پر وہ آگے والی جو نوک بنائی گئی تھی وہ گھس جاتی تھی, اس کو پھر دوبارہ بنانا پڑتا تھا. اس کو خط بنانا کہتے ہیں, خط بنانا وہ ضروری تھا. تو وہ کیا لکھتے لکھتے جب اس کا قلم کا خط بنانے کی ضرورت پیش آتی تھی تو خط بنانے کے دوران بھی خاموش نہیں رہتے تھے, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ تسبیح پڑھتے تھے تاکہ یہ وقت ابھی کام آئے. حالانکہ وہ جو خط بنا رہے تھے وہ بھی کس کے لیے بنا رہے تھے؟ طالب کے لیے. وہ خط بنانا بھی نیکی ہی کا کام تھا, اس لیے کہ آگے طالب کا ذریعہ تھا. لیکن اس کو غنی, اس کو کافی نہیں سمجھا, بلکہ اس درمیان جو ہے ہماری زبان بھی گویا استعمال میں آنی چاہیے, یہ وقت بیکار نہیں جانا چاہیے. ایسے ہمارے اکابر, ہمارے اسلاف گزرے. ابھی ماضی آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ پرانے لوگوں کی باتیں آپ کرتے ہیں, ابھی ماضی قریب میں ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں, حضرت قاری صدیق احمد صاحب پانوی رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے بھی نام سنا ہوگا. ہمارے ایک مولانا صاحب ایک مرتبہ باندھا گئے حضرت کی ملاقات کے لیے. مدرسے میں جب پہنچے تو پتہ چلا کوئی عمارت بن رہی ہے مدرسے کی, مدرسے کے منتظم ہونے کی حیثیت سے آپ محترم صاحب عمارت بنے گی تو ان کو وہاں دیکھنا پڑا ہے, دیکھے رکھ رکھنی پڑتی. تو وہ کہا وہاں فلاں تعمیر ہو رہی ہے, وہاں حضرت بیٹھ گئے. تو وہ یہ بھی وہاں پہنچ گئے, دیکھا ریت کا ایک ڈھیر لگا ہوا ہے, اس پر حضرت بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دو چار بچے حفظ والے بیٹھے ہیں, وہ قرآن سنا رہے ہیں. حضرت نے کہا بھائی میرا یہ کام ذرا تعمیر کی نگرانی دیکھنی تھی مجھے تعمیر دیکھنی تھی, اس لیے میرے لیے یہاں بیٹھنا ضروری تھا. میں نے سوچا کہ یہ وقت بیکار کیوں جائے, یہ بچوں کو بلا لیا کہ قرآن کا سن رہا ہوں اور یہ کام بھی ہو رہا ہے. ایک ایک لمحے کو وصول کرنے کا مزاج, یہ ہمارے اسلاف کی زندگیوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں نا تو یہ چیز آپ کو اس میں کھل کر کے نظر آئے گی. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے, فرماتے ہیں کہ وقت کی قدر و قیمت حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہوں میں اتنی زیادہ تھی اور ان کے مزاج میں وہ ایسی سرایت کیے ہوئے تھی کہ ہر وقت وہ اپنے کام میں مشغول رہتے تھے, ایک سیکنڈ کو بھی ضائع اور برباد کرنا ان کو گوارا نہیں تھا. پورے 24 گھنٹے کا نظام طے شدہ تھا, ہر وقت گھڑی کے اوپر نگاہ رہتی تھی, یہ کام کتنے بجے کرنے کا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی آج اگر حضرت کی خدمت میں آیا دن کے 10 بجے اور ان کو جو کام کرتے ہوئے دیکھا, 10 سال بعد آئے گا 10 बजे वही काम करते हुए पाएगा। वे उनका जो टाइम टेबल था बना, उनका औकात की टाइम थी, उस पर इतना ज़्यादा उनका अमल था। हमारे बुजुर्गों के यहाँ इसका बड़ा अहतमाम रहा। हजरत माना शिकलाई बेठी रहमतुल्लाह अलैह ने, हजरत मौलाना खलील अहमद साहब सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक लिखा है कि मामूलात की पाबंदी और वक्त का को वसूल करने का अहतमाम हजरत के यहाँ इतना ज़्यादा था, कोई कैसी हालत क्यों ना हो, बीमारी तंदुरुस्ती मौसम कैसा ही हो, गर्मी सर्दी बारिश कोई भी सफ़र हो, इकामत की हालत हो, हर हाल में आप उसका बड़ा अहतमाम करते थे कि वो जो निज़ाम है उसके मुताबिक अवकात गुजरें, उसमें ज़रा भी कमी ना हो। शेखुल हदीस हजरत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह के हालात में बाप भी थी, मैं हजरत ने एक जगह तज़किरा किया है, हजरत को किताबों के मुताले का इतना ज़्यादा अहतमाम था। हजरत फरमाते हैं रात को जो है वो खाना मुझे नागवार मालूम होता था, भाई खाने में वक्त लगेगा, इतना वक्त किताब के मुताले से रह जाता है। अगर मेरी एक बहन थी तो वो उस वक्त मैं तो किताब के मुताले में मशगूल और वो लूह में बना कर मेरे मुँह में थोड़े थोड़े फासले से दिया करती थी। उस बहन का जब इंतकाल हो गया तो मेरा नाज उठाने वाला कोई रहा नहीं, मैंने दोपहर का वो शाम का खाना ही छोड़ दिया। हजरत शेख फरमाते 24 घंटे में एक मरतबा खाते थे दोपहर को, और उसका भी हाल था कि कभी ये किताबों और इसकी मशगूली के अंदर वो भी भूल जाते थे, और असर या मगरिब के वक्त तो जब कल के दोपहर के खाए हुए पर 32 घंटे गुजर जाते थे, 32 घंटे, और कमज़ोरी आती थी, कभी कमज़ोरी क्यों है तो ख्याल आता था ओहो आज खाना नहीं खाया, ये इतना ज़्यादा इन हजरात के यहाँ वक्त को वसूल करने का अहतमाम था। हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बज़लुल मजहूद जो अबू दाऊद शरीफ की शरह है, हजरत के शेख हजरत मौलाना खलील अहमद साहब सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह की हुई, तो वो जिस ज़माने में थाना भवन में हजरत मौलाना शब्बीर अली साहब थे, हजरत थानवी के भतीजे, उनका प्रेस था, उसमें छपती थी, तो कहा उसके प्रूफ के लिए मैं मुझे सहारनपुर से थाना भवन जाना पड़ता था, तो वो प्रूफ दोपहर को मिलते थे जोर के वक्त, और उनको देखकर जो लोग छपवाने का काम करते हैं तो प्रेस वाले जो है ना उसका सेटिंग करके उसको ये करके नकल देते हैं, उसमें गलतियाँ हुई हो तो सुधार ली जाती हैं, फिर वो प्रेस वालों को देते हैं, वो दोबारा उसको ठीक करके दोबारा ये कर लेते हैं, उसको प्रूफ रीडिंग कहते हैं। तो कहा उसको वो प्रूफ जो है बदल का जोहर के वक्त तो मिलता था और देखकर शाम को वापस करना पड़ता था, तो कहा मैं खानकाह अशरफिया ये जो खानकाह इमदादिया और हजरत थानवी रहमतुल्लाह उसी के कोने में बैठ कर ये काम करता था, और जोहर के बाद हजरत थानवी की मजलिस का वक्त था, दूर दूर से लोग उलमा बड़े बड़े आपकी खिदमत में हाजिर होते थे उस मजलिस में शरीक होने के लिए, लेकिन मैं अपने इस काम की वजह से वहाँ कोने में बैठ कर उसी में लगा रहता था और ऐसा मशगूल कि दुनिया व माफिया से बेखबर। कहा एक मरतबा मैं हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज़ किया, हजरत मैं भी बड़ा महरूम हूँ, लोग दूर दूर से आपकी मजलिस में शरीक होने के लिए आते हैं, और मैं अपने इस काम की वजह से यहाँ होते हुए भी आपकी मजलिस में हाजिरी नहीं दे सकता। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह क्या जवाब देते, मौलाना साहब बस बस आप मेरी मजलिस में नहीं होते लेकिन मैं आपकी मजलिस में होता हूँ, मैं अपनी जगह पर बैठे बैठे आप कोने में काम करते मैं देखता रहता हूँ, और मैं दिल में सोचता हूँ कि काम तो इसी तरह हो सकता है, उसके बगैर काम नहीं हो सकता। बहरहाल हमारे बुजुर्गों के यहाँ एक एक सेकंड एक एक मिनट को वसूल करने का अहतमाम किया जाता था। आजकल जो है ना ये मगरबी ममालिक हैं यूरोप अमेरिका में बाकायदा बड़े बड़े माहिरीन टाइम मैनेजमेंट कोर्स तैयार करते हैं, यानी वो अपने 24 घंटों के औकात को सही तरीके से किस तरह इस्तेमाल में लाना उसका बाकायदा कोर्स बड़े बड़े माहिरीन अक्लमंद लोग उसका तैयार करते हैं, और उस कोर्स में दाखिला लेते हैं बड़े बड़े कंपनियों के डायरेक्टर और कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर اور ایسے بڑے بڑے لوگ باقاعدہ بڑی بڑی فیس دے کر اس میں داخلہ لیتے ہیں صرف یہ سیکھنے کے لیے کہ ہم اپنے وقت کو اس طرح وصول کریں. ہمارے بزرگوں کو اپنے اساتذہ اور اپنے مشائخ کی صحبت کے نتیجے میں یہ چیز بغیر اس کورس میں داخلہ لیے ہوئے حاصل تھی. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہمارے بزرگوں کے حالات ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو وصول کرنے کا اہتمام کرتے تھے. آج ہماری جو جماعت ہے طلبا اور علماء کی, اس میں فضول بحثوں کا ایسا عام رواج دن بدن ہوتا جا رہا ہے کہ ہم اپنے اوقات کو ایسی بیکار بحثوں کے اندر ضائع اور برباد. ابھی درسگاہ سے نکلیں گے, باہر کھڑے ہیں 15 منٹ کھڑے کھڑے ہی پتہ نہیں ادھر ادھر کی باتوں میں ضائع اور برباد. نماز پڑھ کے مسجد سے نکلتے ہیں, اسی طرح درسگاہ میں داخل ہونے سے پہلے درسگاہ کے دروازے پر کھڑے کھڑے 5-10 منٹ یوں ہی بیکار. درسگاہ میں جانے کے بعد ابھی کتاب کھولنے سے پہلے 15-20 منٹ یوں ہی جائے. تکرار کی نوبت تو بہت بعد میں آتی ہے اور تکرار ابھی شروع ہوا نہیں کہ کوئی اندر سے ایک آدھ شوشہ ایسا چھوڑ دے گا تو دوسری بات چل پڑے گی, تکرار اپنی جگہ پر. یہ ایسا فقط ایسی بیماری ہمارے اندر آ گئی ہے جس نے ہماری گویا ان علمی زندگی کو ایسا دیمک کے جیسے کھا لیتی ہے لکڑی کو, ایسے ہماری علمی زندگیوں کو ختم کر دیا. جب تک کہ اپنے وقت کو صحیح طور پر وصول کرنے کا مزاج نہیں بنے گا وہاں تک ہمیں علم کے جیسا اس کا حق ہے وہ علم آ نہیں سکتا. حضرت تانی رحمت اللہ علیہ کے مواعظ میں ہے, انہوں نے لکھا ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ابراہیم بن ادہم بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, بادشاہ تھے, بادشاہ چھوڑ کر کے اسی میں فقیری اختیار کی تھی, ان کی ملاقات کے لیے گئے. یہ اپنے وظیفہ پڑھنے میں مشغول تھے, وہ آئے مصافحہ کیا, انہوں نے مصافحہ کیا, السلام علیکم السلام. پھر حضرت خضر وہاں بیٹھے ہیں, یہ اپنی تصویر لے کر پڑھ رہے ہیں. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تھوڑی دیر یہ ماجرا دیکھ کر حضرت خضر سوچنے لگے, یہ تو عجیب آدمی, لوگ دنیا میں میری ملاقات کی تمنا کرتے ہیں اور میں خود ان کے پاس حاضر ہوا اور یہ تو میری طرف جنگ بھی نہیں دیتے. چنانچہ انہوں نے یہ بات کہی ان سے, کیا میں جانتے ہوں میں کون ہوں, میں خضر ہوں اور لوگ تو میری تمنا کی ملاقات کرتے ہیں اور میں خود آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ جو ہیں مصافحہ کرنے کے بعد پھر اپنی تصویر لے کر پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے. کیا جواب دیتے ہیں, آپ کی تمنا کی ملاقات وہ کرے گا جس کو اللہ سے فرصت ہو, مجھے اللہ سے فرصت نہیں ہے. گویا یہ وہ حضرات تھے جنہوں نے اپنی زندگی کے اوقات کی قدر پہچانی. ایک اور واقعہ لکھا ہے, دو طالب علم حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں سلسلے نقشبندیہ کے, ان کے پاس بیعت ہونے کے لیے آئے. مرزا صاحب جس مسجد میں رہتے تھے وہاں وہ بلخ کے رہنے والے تھے, بلخ ایک شہر کا نام ہے افغانستان میں, وہاں سے یہ آئے تھے حضرت کے پاس بیعت ہونے کے لیے. وہ حضرت کو پہچانتے نہیں تھے, پہلی مرتبہ آئے تھے بیعت ہونے کے لیے. وہ آ کے ان کی مسجد میں نماز کا وقت تھا, حوض پر بیٹھے ہوئے وضو کر رہے ہیں اور وضو کرتے کرتے دونوں طالب علم تھے. اب بات کیا چلی, ایک کہ یہ حوض بڑا ہے کہ ہماری بلخ کی مسجد کا حوض بڑا ہے, ایک یوں کہتا تھا کہ یہ بڑا ہے اور دوسرا کہتا تھا کہ وہ بڑا ہے. یہ باتیں چل رہی, حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں موجود تھے, ان کی باتیں سن رہے تھے. یہ لوگ چونکہ پہچانتے نہیں تھے ان کو, اس لیے ان کو پتہ نہیں کہ یہ حضرت ہماری بات سن رہے ہیں. بعد میں نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر حضرت کے پاس ان کی خدمت میں حاضر ہوئے, السلام علیکم, خیر سید, میں کیسے آنا ہوا, کہاں کے ہیں, حضرت آپ سے بیعت ہونے کے لیے آئے. کہا وہ حضور کا فیصلہ ہو گیا, کون سا بہت بڑا ہے, بلخ کا یا یہاں کی مسجد کا؟ جاؤ بلخ یہاں کی مسجد کے حوض کو بھی ناپ لو پہلے, پھر بلخ جاؤ اور وہاں کے حوض کو بھی ناپو, اور پھر حتمی فیصلہ کر کے بتاؤ. یہ حضرت نے ان کو تنبیہ کرنے کے کہ تمہاری اس بات سے معلوم ہوا, ایک تو تمہارے مزاج میں وقت کی قدر و قیمت نہیں, تم فضول کاموں میں اپنے وقت کو ضائع کرتے ہو. اگر پتہ چل بھی جائے, فیصلہ ہو بھی جائے قطعی طور پر کہ یہ بڑا ہے یا وہ بڑا ہے, کیا فائدہ اس میں تمہارا؟ دنیا کا کوئی فائدہ ہے؟ آخرت کا کوئی فائدہ ہے؟ فضول کا. دوسرا کہ تمہارے مزاج میں احتیاط اور تحقیق نہیں, دونوں میں سے ایک, کسی نے بھی نہ اس سوچ کو ناپا تھا نہ اس کو ناپا تھا, دونوں ہی بغیر تحقیق کے, ایک یوں کہہ رہا ہے وہ بڑا ہے, دوسرا کہتا ہے یہ بڑا ہے. یہ دو بیماریاں تمہارے اندر ہیں. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم لوگوں میں آج کل طلبا اور علماء میں یہ بیماری بڑی عام ہے. آپ دیکھو یہاں شہر میں کسی تاجر کے پاس ملاقات کے لیے جائیں گے, اس کی تجارت کے وقت دکان کھلی ہے, تجارت کا وقت ہے, آپ جائیں گے تو سلام کا جواب بھی نہیں دے گا, آپ کی طرف دیکھے گا بھی نہیں, اس کو فرصت نہیں ہے اپنی تجارت سے آپ کی طرف مشغول ہونے کی. تو یہ دنیا دار لوگ اپنے اوقات کا اتنا اہتمام کرتے ہیں, تو ہمیں تو اپنے اوقات کو وصول کرنے کا اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. شیخ ابو القاسم ایک بڑے عالم اور بزرگ گزرے ہیں, امام ابو ثور کے شاگرد ہیں اور حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے ہوتے ہیں. ان کا مقولہ کتابوں میں موجود ہے, علامت و اعراض اللہ عن العبد ان یشغلہ فیما لا یعنی, کہ کسی بندے سے اللہ تعالیٰ کے بے رخی کی یہ علامت ہے کہ اللہ اس بندے کو بیکار کاموں میں مشغول کرے. جو آدمی کسی بیکار کام میں لگا ہوا ہے لایانی میں, یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کیا ہے, اعراض کیے ہوئے. یہ بہت خطرناک چیز ہے. جن لوگوں کو اپنی زندگی کے اوقات کی قدر و قیمت ہے, وہ ایک لمحے کو بھی ضائع اور برباد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو موقع عطا فرمایا ہے, یہاں مدرسے میں بھیجا ہے. یہ وقت جو ہے نا, وقت یہ بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے, یہی ہے, اسی سے سب کچھ آپ حاصل کر سکتے ہیں. یہ گویا رو میٹیریل ہے, خام مال, کچا مال. اور رو میٹیریل جو ہوتا ہے نا, اس سے آپ جیسی چیز بنائیں گے ویسے اس کی قیمت. ایک بڑے جو ہے عقل مند نے اس کی مثال دی ہے کہ لوہے کا ایک ٹکڑا ہے, تو لوہے کا ایک ٹکڑا رو میٹیریل ہے, کچا مال ہے. اب اگر آپ اس لوہے کے ٹکڑے سے سائیکل کا کوئی پرزہ بنائیں پارٹس, تو اس لوہے کے ٹکڑے کی قیمت سائیکل کی قیمت کے اعتبار سے سائیکل 1500 کی آتی ہے, تو یہ اس کا یہ 100-150 کا بنے گا. اور اسی لوہے کے ٹکڑے کو اگر آپ کسی کار کا جو ہے کوئی پارٹس بنانے کے لیے استعمال کریں گے, تو اس صورت کے اندر کار کی قیمت ہوتی ہے 1.5 لاکھ. تو اب اس لوہے کے اس ٹکڑے کی قیمت کیا ہو جائے گی؟ وہ 15,000 ہو جائے گی, 20,000 ہو جائے گی. اور اسی لوہے کے ٹکڑے کو اگر آپ ہوائی جہاز کا کوئی پارٹس بنانے کے لیے استعمال کریں گے, تو کیونکہ ہوائی جہاز کی قیمت اور زیادہ ہوتی ہے, اس کی قیمت بڑھ جائے گی. آپ کا یہ وقت جو ہے نا, وہ رو میٹیریل ہے, خام مال ہے, کچا مال ہے. آپ اس سے جو فائدہ اٹھائیں گے اس کے مطابق آپ کے وقت کی قیمت کیا ہو جائے گی, لگائی جائے گی. اور دیکھو ہم یہ فضول بحثوں میں پڑھ کر کے اپنا وقت ہی نہیں برباد کرتے, اپنی تمام صلاحیتوں کو برباد کر رہے ہیں. وقت تو عمرہ تو ضائع ہو ہی رہی ہے, ہمارا دماغ بھی ضائع ہو رہا ہے, ہماری آنکھیں بھی ضائع ہو رہی ہیں, ہمارے کان بھی ضائع ہو رہے ہیں, ہماری زبان بھی ضائع ہو رہی ہے. گویا جو اعضاء اور قوا اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں, سب کی صلاحیتوں کو ہم یہ فضول میں پڑھ کر کے کیا کر رہے ہیں, اتنی دیر کے لیے برباد کر رہے ہیں. اس لیے ضرورت ہے اس وقت کی قیمت پہچانی ہے. یہاں مدرسے میں اللہ نے بھیجا ہے, آپ جتنا اپنے آپ کو علم کے حصول میں مشغول کریں گے یہی چیز آگے جا کر آپ کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے۔ میں دعا کر لیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی کے ان اوقات کو کما حقہ وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بعدد ما تحب و ترضا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى۔ اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مدلين، سلما لأوليائك وحربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونوادي بعداوتك من خالفك من خلقك۔ اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية۔ اللہ ان تمام طلباء کو علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما۔ برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اپنی شان ربوبیت سے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو اپنے ماں باپ اور اساتذہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، ان کے دل کا سرور، ان کے لیے صدقہ جاریہ اور ان کی امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے۔ اللہ اس جامعہ کوثریہ کو ہر نوع کی ترقیات سے مالا مال فرما، اس کے علمی، اخلاقی، انتظامی، تعلیمی، تربیتی، اسلامی معیار کو بلند سے بلند تر فرما۔ اس کے قائم کرنے والوں، چلانے والوں، پڑھانے والوں، پڑھنے والوں، تعاون کرنے والوں، تعلق محبت رکھنے والوں سب کو بے انتہا قبول فرما۔ اس کی تمام ضروریات کی اپنے خزانے غیب سے حفاظت فرما۔ ہر قسم کے شرور، فتن، آفات، بلیات، مکارے سے اس کی پوری پوری حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين۔